بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارا موضوع قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، اس کو روک کر یہ جو ماہ مبارکہ ذی الحج، جس میں قربانی اور حج یہ دو بہت اہم اسلامی عبادت اور تہوار جو منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے جب تک اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آج سے تقریباً 4-4.5 ہزار سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے اور جس شہر میں آنکھ کھولی، وہ ایک ایسا معاشی، تمدنی، سیاسی حوالے سے بڑا مضبوط ایک شہر تھا کہ جس کو ار کہا جاتا تھا، اور اس کی آبادی تقریباً 5-5.5 لاکھ کے قریب. یہ وہ علاقہ تھا جو، جیسے میں نے کہا کہ سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے انتہائی مضبوط، اور مذہبی حوالے سے دو خداؤں کے ساتھ ساتھ مظاہر فطرت کی عبادت کرنے والا، یعنی ایک ایسی قوم جو بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی اور مظاہر فطرت یعنی سورج، چاند، ستارے، سمتیں، شمال، جنوب، اس کی بھی عبادت کیا کرتی تھی، اور چونکہ مالی طور پہ بڑے مستحکم تھے، کاروباری لوگ تھے، تو مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ پورا جو شہر تھا اس کے گرد ایک فصیل بنا رکھی تھی کہ باہر کی طاقتیں حملہ نہ کر سکیں. ایسے علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ دنیا میں تشریف لائے. ایک مغالطہ جو بالعموم ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ آپ کے والد سے متعلق، کہ قرآن سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے والد جن کا نام آزر تھا، ان کا نام بھی ہے قرآن، وہ مشرک، بت پرست. جبکہ یہ کہنے والے کہ آزر آپ کے والد تھے، یہ بہت کم علماء ہیں، کچھ ہیں جن کو انگلیوں پر گھلنے، ورنہ جمہور علماء، اکثریت جو علماء کی ہے جس میں سید المفسرین حضرت امام سید محمود احمد آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر، تفسیر روح المعانی، اس میں بھی آپ نے اس کی بڑی زبردست وضاحت کی اور باقاعدہ دلائل دی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ تاراخ. آزر آپ کے چچا کا نام تھا، اور عربی میں قرآن مجید ہی میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ چچا کے لیے اب یعنی باپ کا لفظ استعمال کیا گیا، حد تو یہ کہ عربی میں چچا، دادا، ماموں کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے. تو یہ آپ کے والد نہیں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں پاک رحموں اور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. پاک رحم سے مراد باپ، پاک پشت سے مراد باپ، اور رحم سے مراد ماں. اور پھر یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد میں بغیر نکاح کے کوئی بھی نہیں ملا. لہذا کچھ علماء نے تو یہاں تک کام کیا ہے جس میں ایک محدث ہے، نام اس پر ذہن میں نہیں آ رہا، حضرت انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس حوالے سے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 500 ماؤں پر تحقیق ہے پیچھے. بتائیے کیسا کام کیا، کیا لکھ دیا. تو اور بالکل عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مشرک اور کافر کے نطفے سے نبی پیدا نہیں ہوتا، تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ بے شک مشرک نجس ہے, یہ لفظ ہے قرآن میں, انما المشرکون نجسن, کہ بے شک مشرک نجس ہے. نجس سے پاک و طیب و طاہر چیز کا پیدا ہونا یہ عقل کے خلاف ہے یہ بات. تو آپ کے والد کا نام طارق تھا, البتہ پالا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے, اور بہت خوبصورت فن تراش ایسا کہ جس بت کو یہ بناتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بھی بول پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آج اس دور میں بھی اردو کے شعراء کرام اپنی شاعری میں بت آزری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. آج تک بہت بہت زبردست فنکار. بھارت تو آپ نے وہاں آنکھ کھولی, پرورش ہوئی, آپ پلے بڑے. تو اب جو آپ نے تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا وہ بالکل کہہ لیں کہ سائنسی طریقہ تھا, یعنی ایک بالکل لاجیکلی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آئے. ایسا نہیں کہ آپ نے سیدھے سیدھے دعوت دی, ہر قوم کو اس کے مزاج کے مطابق تبلیغ کی گئی. نبی جو ہوتا ہے نا, نبی کی جو سب سے اعلیٰ اور ارفع خاصیت ہوتی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے, اس کی ذہانت ہوتی ہے. نبی اپنے دماغ کو بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ اتنی خوبصورت اور اتنی جاذب نظر ہوتی ہے کہ اس کو سننے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اور خاص بات اس تبلیغ کی یہ ہوتی ہے کہ نہ ماننے والے بھی یہ اعتراف ضرور کرتے ہیں کہ یہ سچا ہے. یہ الگ بات کہ اپنے حالات و واقعات, قوم پرستی اور سینکڑوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ دین قبول نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو بھی دیکھیں تو ابو جہل ہوا, ابو لہب ہوا, یہ اعتراف کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں, یہ مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں, لیکن کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلال جو غلام ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. وہ ان کا غرور اور تکبر اور خاندانی جو ان کا جو ایک وہ تھا, وہ ان کو مجبور کرتا تھا کہ نہیں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے, ورنہ تسلیم تو کرتے تھے. اور یہی صورت ہے اوپر بھی رہی, کیونکہ ہر دور میں نبیوں پر اسلام لانے والی جو پہلی قوت اور پہلی طاقت ہوتی تھی وہ انتہائی غریب اور انتہائی نچلے طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ لیں کہ ابتداءً اسلام لانے والوں میں اگر 10 افراد کی فہرست بنائیں تو اس میں سے 6 یا 7 غلام ہیں, آزاد مرد نہیں ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہوتا ہے. اب اس سے ہوتا یہ کہ جو سردار ہے کسی قبیلے کا, بہت بڑا لیڈر ہے, اس کے لیے یہ بات باعث شرم ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. ان وجوہات کی بنا پر بھی دین قبول نہیں ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بڑا خوبصورت طریقہ کار تھا. طریقہ کار یہ تھا, مثال کے طور پر وہ مظاہر فطرت کی عبادت کرتے تھے, سورج کی, چاند کی. تو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کبھی تم یہ سورج کی پوجا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں. کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں ہم بھی اس کو کہ یہ کیسا ہے, خدا ہے یا نہیں, دیکھتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں, نہیں, بلکہ دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ جب شام میں سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو اس کی پوجا کرتے ہو, اس کی عبادت کرتے ہو جو غروب ہو جاتا ہے, جو چھپ جاتا ہے, جس کو رات ڈھانپ دیتی ہے, جس پر موت آ جاتی ہے, جو غروب ہو جاتا ہے اس کو. خدا تو ڈوبنے کے لیے نہیں ہوتا, خدا تو چھپنے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اب یہ ایک قسم کی ایک طریقہ تھا, ایک طریقہ کار آپ نے کہہ لیں کہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا. آپ براہ راست بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے. نہیں, آپ نے کہا نہیں, پورے دن انتظار کرتے ہیں اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہا یہ خدا. یہ بڑا ایک لاجیکلی طریقہ تھا لوگوں کو جھنجھوڑنے کا. پھر کہنے کہ اچھا یہ چاند نکلا ہے, اس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہاں, چلو اس کو دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے اس کا. کچھ گھنٹے بعد چاند بھی غائب, صبح ہوئی, سورج جو ہی نکلا چاند کا نہیں پتا. کہا کہاں گیا؟ کیا چھپ گیا؟ کیا کیسے چھپا بھائی؟ یہ تو جو چھپ جائے, جس کو سورج چھپا دے, یہ کیسے خدا ہیں؟ جو ذرا سی قوت کا ذرا سی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو چھپ جاتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں، جو غروب ہو جاتے ہیں، یہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتے. اب یہ مظاہر فطرت کو آپ نے اپنے عقلی دلائل سے جھنجھوڑ دیا، تباہ برباد کر دیا. اب آپ متوجہ ہوئے زمینوں کے خداؤں کی طرف، جو مٹی کے خدا تھے. مظاہر فطرت کی عبادت کو تو آپ نے ہوا میں اڑا دیا، اب آپ اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا. ان کی قوم کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا، اور شہر سے باہر جا کر یہ پورے دن لہو لہاب میں الٹے سیدھے کام کیا کرتے تھے. دیکھیں، دنیا کے تمام مذاہب میں تہوار موجود ہیں، جس کو ہم عید کہہ لیں. عید تہوار تو بہت اقسام کے، عید ہر مذہب میں موجود ہے، اور جس مذہب میں عید جیسا تہوار، خوشی کا تہوار آتا ہے، وہ ساری حدود اور قیود پھلانگ دیتے ہیں ان تہواروں میں. لیکن مسلمان کی خوبصورتی اور خاصیت یہ ہے کہ وہ اس خوشی میں بھی اللہ کی حدود کو پھلانگتا نہیں ہے، یعنی عید کے دن. اور بدقسمتی سے ہم عید میں، مطلب جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن یہاں میرے ذہن میں کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی کو وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو لوگ جناب اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، لائٹیں ہیں، چوری کی لائٹ جل رہی ہے، خیر غلط، جو غلط ہے وہ غلط، اور بے پناہ پیسہ لٹا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور نمازوں کا نہیں پتہ، اور یہ نہیں، مطلب اعتراضات کر کے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس کے اندر غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں عید میں اس سے زیادہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ربیع الاول سے زیادہ غیر شرعی کام عید میں ہوتے ہیں. عید سنت موقع ہے، فرض نہیں ہے، ختم کر دیں، کیونکہ اس سے بے حیائی بے شرمی بڑھ رہی ہے عید سے، بے حیائی بے شرمی بڑھ رہی ہے عید سے، اور چونکہ بے حیائی بے شرمی بڑھ رہی ہے، اس کام کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. لیکن کوئی ایسا کہتا نہیں ہے، آج تک کسی کا فتویٰ نہیں آیا، کسی مدرسے کا بھی فتویٰ نہیں ہے، تو 12 ربیع الاول میں فتویٰ کیوں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس تہوار کو نہ منایا جائے، اس سے غلط کام ہو رہے ہیں؟ نہیں، چیزوں کی اصلاح کریں، ختم نہ کریں، بدعت مٹاتے مٹاتے گستاخ نہ بنیں. بدعت مٹائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ گستاخ ہو جائیں، اتنا آگے نہ بڑھیں. تو لہذا چیزوں کو صحیح کرنا ہے، نہ کہ یہ فتویٰ دے کر جان چھڑانی ہے کہ یہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے. اگر ہم یہ فتوے لگاتے چلے جائیں تو غالباً اسلام میں کوئی تہوار ہی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، دونوں عیدیں جائیں گی. آج تو ایسا سارے تہوار ختم ہو جائیں گے. رمضان میں بھی کیا نہیں ہوتا، بے پناہ مہنگائی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، کوئی عید نہیں منا اور رمضان کے روزے رکھے گا، چونکہ بہت مہنگے پھل ہوتے ہیں، کون رکھے گا؟ یہ بھی فتویٰ آ جانا چاہیے، اتنی مہنگائی میں روزہ کون رکھے؟ چیزوں بہت سی خرابی ہیں، ایسا چیزوں کو صحیح کرنا چاہیے، درست طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. تو بہرحال ایک ذہن میں بات آئی تھی. تو اللہ الحاب ہوا، جناب ساری قوم شہر چھوڑ کے نکل گئی، اور سب نکل گئے. آپ سے پوچھا گیا، چلیے انی سقیق، میں تو بیمار ہوں. چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے. شام ڈھلے جب واپس لوٹے، اور بہت سارے پھل رکھ کر گئے تھے اپنے بتوں کے سامنے کہ شام میں آ کر تبرک کے طور پر اس کو کھائیں گے، واپسی جب پلٹیں گے تو ان پھلوں کو کھائیں گے، پھر اپنے گھر جائیں گے. مٹھائیاں تھیں، پھل تھے، سینکڑوں چیزیں. شام میں جب پلٹے تو بہت برا حال تھا، سارا جو بڑا بت خانہ تھا اس میں سارے چھوٹے چھوٹے جو معبود تھے، کسی کا سر نہیں تھا، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا سر نہیں تھا، اور ایک جو بڑا بڑا بت، کبیروم بڑا بت تھا، اس کے کاندھے پر کلاڑی لٹک رہی تھی. اب جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، وہ طریقہ بھی بڑا لاجیکلی طریقہ، بڑا ایک جھنجھوڑنے والا طریقہ تھا، یعنی ہلا دینے والا. آپ جیسے میں نے کہا صاف انکار کر سکتے تھے، ان خداؤں کو ماننا ہی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا ان کو ماننے کا، لیکن آپ نے فوراً انکار نہیں کیا، آپ نے انکار ان کے منہ سے کروایا، یہ خاص بات تھی آپ کی تبلیغ میں، انکار ان کے منہ سے کروا رہے تھے آپ، جیسے اس کا انکار کروایا، بھائی جو ڈوب گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، چپ ہو گئے، کوئی دلیل ہی نہیں تھی. اب دوسرا مرحلہ، کہا بھی ایک لڑکا ہے ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ. لایا گیا، پوچھا ابراہیم تم نے کہا، آپ نے فرمایا اپنے بڑے سے پوچھو. کہا ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتا، بس آپ یہ اسی جملے کے منتظر تھے. کہا جب بول نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اب اس کا بھی جواب نہیں، چپ ہو گئے. کہ بالکل ایک حیرت زدہ کر دینا، کہا جب آپ نے چپ، ابراہیم آپ کو پتا یہ بول نہیں سکتا، تو بھائی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کی عبادت کر تو. خاموش ہو گئے، ابراہیم آپ کو پتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے آپ کا تبلیغ کا، وہ مرحلہ کس کا؟ کہ آپ نے اب اصل جڑ پر ہاتھ ڈالا، نمرود کے اوپر. پہلے قوم کو جھنجھوڑا، اور جہاں سے برائی پھوٹ رہی تھی، اب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب اس کو پکڑنا ہے. تو طریقہ کار دیکھا آپ نے کتنی خوبصورتی سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تبلیغ کا کام لے کر. اب آپ نے کہا اب اس کو پکڑنا ہے، اس کی جڑ کو، جس کی وجہ سے لوگ بت پرستی کرتے ہیں. وہاں بھی واقعہ ہمیں بالکل یہی ملتا ہے، بالکل لاجیکلی بات ہو رہی ہے، سائنسی طریقے سے جھنجھوڑنے والی بات. آپ گئے، لائن میں لگ گئے. وہ کہتے ہیں نمرود پہلا بادشاہ ہے دنیا کا جس نے وسائل پر قبضہ کیا، دنیا کا پہلا بادشاہ جس نے وسائل، یعنی وسائل سے مراد جو آج بھی دیکھیں نا، ہر چیز ہی بک رہی ہے، پانی کا بل آ رہا ہے، اس کا جو اللہ نے ایسی چیز پیدا کی ہم اس کے بھی بل پیدا دے رہے ہیں، یہ نعمتیں ساری گیس انسان کے لیے اللہ نے بنائی، اس کا ہم پیمنٹ بل دے رہے ہیں، پانی سے بجلی بنتی ہے ہم اس کا بل دے رہے ہیں، اللہ کے وسائل پر یہ قبضہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے چیزیں بنائی گئی تھیں. بارش کسی حکومت کے لیے نہیں ہوتی، جمہوری حکومت کے لیے اللہ بارش برسا رہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ بارش برساؤں. بارش تو سب کے لیے برستی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اس کی سروس کی جا رہی ہے، اس میں مشینریز لگ رہی ہیں، اس کے کچھ کام کرنے والے ہیں، تو ان کی تنخواہیں بالکل دی جائیں گی، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں لوگوں کو اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیں کہ لوگ جناب چوری کو جائز سمجھنا شروع ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنا کنوینس کر لیں کہ چوری کو حلال سمجھنے لگ جائیں. چوری کب حلال ہوتی ہے؟ کب انسان اسے جائز سمجھنے لگتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. یہ بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے، جب آپ نے اپنے آپ کو کنوینس کر لیا کہ یار جائز ہے کنڈا، تو یہ بہت خطرناک جگہ ہے کہ چوری کے لیے آپ مطمئن ہو چکے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا، یہ بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے. لیکن میں مانتا ہوں مجبوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں آپ اپنے آپ کو مطمئن کر کے چلے گئے. ایک طرف تو یہ حال ہے کہ آپ پڑے ہوئے 5 روپے نہیں اٹھا رہے، اور دوسری طرف میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم 2-2.5 ہزار کے بل کھا رہے ہیں، تو یہ عجیب صورت حال ہے نا. تو میں اپنے آپ کو مطمئن کر دیا، اس چوری پر میں نے اپنے آپ کو کنوینس کر لیا، مجھے ذرا شرمندگی نہیں ہے. تو یہ حالات بنتے ہیں، ایک دو دن میں نہیں بن جاتا. تو وسائل پر قبضہ جب ہوتا ہے، تو بھی شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں کہ نمرود جو تھا، جو اپنا بلکہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو بادشاہت ملی، اس کو حاصل کرنے میں اس نے خاص طریقہ اختیار کیا تھا. طریقہ یہ تھا کہ یہ کیا کرتا تھا کہ بادشاہ کے محل تک تو اس کی رسائی تھی نہیں، تو اس نے کیا کیا کہ یہ قبرستان کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا، اور جو مردہ دفن کے لیے آتا تھا، یہ وہاں شاہی لباس پہن کر فوجیوں والا، ارے بادشاہ سلامت نے ٹیکس لگایا ہے اس مردے پر، آپ یہ پیمنٹ پیسہ دیں گے تو یہاں دفن ہوگا، نہ آپ کا مردہ دفن نہیں ہوگا. اس طرح یہ پیسے جمع کرتا رہا، ایک بڑا بہت بڑا بکس جو ہے اس نے بھر لیا. کسی طرح یہ خبر بادشاہ کے پاس گئی کہ پکڑ کے لاؤ اس آدمی کو. ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس نے ٹیکس لگایا تھا پیسے؟ کہا تم نے کام کیوں کیا؟ کہا حضرت میری آپ تک رسائی نہیں تھی، لیکن پیسے جمع کرنے کا ایک بہت اعلیٰ ذریعہ آپ کی نظروں سے اوجل تھا، میں نے جتنا جمع کیا ہے یہ آپ کے لیے، لیجیے یہ سارا پیسہ. کار تو بڑا ذہین آدمی ہے، ہماری تو نظر میں بھی نہیں تھا یہ پیسے کا ذریعہ. جیسے شاید آپ کو پتہ نہیں کہ جو لائٹ گیس کے جو بل آتے ہیں اس میں ٹی وی کا جو بل لگ کر آتا ہے وہ سرتاج عجیز صاحب کا کارنامہ ہے. آج وہ بیٹھ کے عوام کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. تو جب حکومتوں میں ہوتے ہیں یہ سارے اسی کے پیروکار ہوتے ہیں, کہاں سے نکالیں ٹیکس, کدھر لگ سکتا ہے, عوام کو کہاں پہ پیس سکتے ہیں, یہ ساری وہی سوچ ہے, فکر ہے. 4000 گزر جائیں, 10000 سال گزر جائیں, انسان مر کے مٹی, سوچ اور فکر نہیں ختم ہوتی, وہ چلتی رہتی ہے, وہ نیچے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. دوبارہ لوگ ہیں جی جو تم تو بڑے ذہین آدمی ہو, تمہیں تو ہمارے محل میں ہونا چاہیے. اس طرح اس نے ترقی کی, ایسے کئی لوگ اوپر آئے. تو نمرود واحد آدمی ہے جس نے وسائل پر قبضہ کیا اور روز کی بنیاد پر راشن یہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتا تھا. آٹا, لمبی لمبی لائنیں لگتی تھیں, چھوٹے چھوٹے سرکاری سطح پر لگتی تھیں, مختلف جگہوں پر اور محل میں الگ لگتی تھی. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ لائن میں لگے, اب چونکہ اس کا نمبر تھا اس کو ذرا سمجھانا تھا, تو ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا. اچھا شرط یہ تھی کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا, ایک ہی بات پوچھی جاتی تھی, بتاؤ بھی تمہارا رب کون ہے. تو جو کہتا تھا بھی تو ہمارا رب ہے, اس کو آٹے کی ایک بڑی تھیلی اٹھا کر دے دی. ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا. اب اس میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانا پینا ختم ہو گیا تو آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ جائیے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے. لائن میں رہ گئے, آپ کا نمبر آیا, سوال ہوا کون ہے بھائی. میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. فرمایا یہ کون سا بڑا کام, یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. بس جہالت ہوتی ہے نا, تو انسان پھر ویسے ہی کام بھی کرتا ہے. تو وہ قیدیوں کو بلوایا گیا, ایک کو پھانسی کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا گیا, ایک کو آزادی کی سزا کو پھانسی دے دی گئی. فرمایا دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اوپر سے کرتے چلے آ رہے تھے, تاکہ یہ اب عاجز آئے نا. ابراہیم السلام پہلی دلیل میں اس کو چت کر سکتے تھے, لیکن پہلا سوال بتاتا ہے کہ اس کا مذاق اڑانا مقصود تھا کہ کتنا بے وقوف اور پاگل شخص ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کیسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. یعنی یہ موت اور حیات کو سمجھتا ہی نہیں کہ موت اور حیات ہے کیا اصل میں. موت یہ تھوڑی ہے جو پہلے سے زندہ ہے اس کو تو مار دے, اور حیات یہ تھوڑی ہے کہ جو پہلے سے حیات ہے اس کو تو موت دے دے, جب کچھ نہیں تھا اس وقت حیات دے. یہ ہے زندگی اور موت کا تصور. تو اس کا لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ تم کس کو خدا مانتے ہو, کتنا بے وقوف آدمی ہے. آپ نے دوسری دلیل دے دی کہ بھی میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے, اگر تو رد ہے تو کر. اب چپ, ختم, کیا کریں, کہیں کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے بعد. اور جب باطل کے پاس جواب ختم ہو جائیں تو اس کا دوسرا مرحلہ تشدد ہوتا ہے. یہ سارے نبیوں کے ساتھ رہا, تشدد پر اتر آیا, اور پھر وہ واقعہ المختصر جو آگ میں پھینکا گیا آپ کو. آگ کے لیے بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ تیار کیا گیا. اب آپ نے قوم کو تو جھنجھوڑ دیا مظاہر فطرت پر, بتوں کی عبادات پر, اور یہ بھی آپ نے اس کو بتا دیا کہ جس خدا نمرود کی تم پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, خدا مانتے ہو, یہ تو بڑا بے بس سا لاچار سا آدمی ہے, اس کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ بے وقوف ہے, اس کے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا, کیا یہ تم اس کو خدا کہتے ہو, اتنا بے بس آدمی ہے یہ. تو یہ آپ جو کام کر رہے تھے وہ آپ نے کر دیا. اب اس کے بعد جو ہمیں آپ کی زندگی میں جو مرحلہ نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے, پھر اس میں بیچ میں اور واقعات آتے چلے جاتے ہیں. آپ کی پھر شادی بھی ہے حضرت سارہ سے, حضرت اسحاق علیہ السلام, پھر حضرت ہاجرہ سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر نظر آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر آئے. اس واقعے کے سے پہلے میں یہ اس کا بتا دیتا ہوں جو آگ میں آپ کو جلایا گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے گا, یعنی یہ ایک قسم کی وہاں کی شرعی سزا تھی, شرعی سزا کہ ایسا آدمی اس کو جان سے پھانسی نہیں دو, اس کو جلاؤ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا مجرم ہے جس نے ہمارے معبودوں کو, ہمارے خداؤں کو برا کہا. تو لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. تو وہ لکڑیاں چاہتا بادشاہ تو ایک دن میں ہو سکتا تھا, لیکن اس کو عبرت بنانے کے لیے اس نے پورے علاقے میں عام اعلان کر دیا کہ سب اس کار خیر میں حصہ لیں، اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اب تو جناب ایک عجیب سی صورت حال علاقے میں پیدا ہو گئی، جس کو دیکھو سر پہ لکڑیاں اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ ایک تو خدا کا حکم من امرود کا، اور جناب یہ تو بڑا نیک کام ہے، جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ڈالے اس کو مارنے میں۔ بوڑھے لکڑیاں اٹھائے چلے آ رہے ہیں، بچے اٹھائے چلے جا رہے ہیں، لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دی کہ جی یہ کام ہو گیا تو لکڑیاں ڈالیں گے۔ اس قسم کی صورت ہے، بالکل ایک مذہبی رنگ دے دیا گیا اس کو، خالص مذہبی۔ اس سے فائدہ جو حاصل کرنا مقصود تھا وہ یہ، ایک تو لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہے گا اس کا اثر یہ ہوگا، یہ چال تھی، سیاسی چال تھی۔ اور دوسرا یہ کہ بہت آسان سی بات ہے، عوام کو اگر بے وقوف بنانا ہے تو مذہب کا نعرہ لگا دیجیے، آپ کا ملک اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو آتا ہے وہ مذہب کے نام پر گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال نکال کر جاتا ہے، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو بہت آسان ہے، اور آپ ہی کیا نہیں، کہیں بھی ساری دنیا میں دیکھ لیجیے، مذہب کے نام پر حکومتیں زیادہ چلتی ہیں بنسبت دوسرے نظام کے نام پر۔ یہ ہے پوری ہسٹری دنیا کی۔ عوام کیونکہ مذہب سے اس کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی قریب ہوتی ہے، تو مذہب کا نعرہ لگا دیجیے، اس کے بعد جو دل چاہے کام لیجیے، ان سے بےچارے لگے رہتے ہیں۔ تو پیچھے جتنی سلطنتیں اور حکومتیں میں نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے مذہب خاص طور پہ کارفرما نظر آتا ہے۔ مثال فرعون، خدائی دعویٰ کیا، نمرود خدائی دعویٰ کیا، شداد جنت بنائی۔ یہ ان حکومت ان کے ذہنوں کے پیچھے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عوام کو مذہب کے نام پر بے وقوف بنایا گیا ہے، وسائل کو استعمال کیا گیا۔ بس کرے جائیں حکومت، کون پوچھنے والا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ اس آگ کو مذہبی رنگ دے دیا، جناب لائیں جس کی جو منت ہے، بیٹے کی، شادی کی، دولت کی، وہ لکڑیاں ڈالے اس کا کام ہوگا۔ تو لکڑیاں جناب اتنی آ گئیں، اتنی آ گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا عذاب ہوگی، کیسے ڈالیں، جو پہاڑ بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ غلیل، اس منجنیق تو خیر نہیں تھی، غلیل ٹائپ ایک چیز بنائی گئی بڑی سی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے باقاعدہ پھینکا گیا ہے، اور پھر آپ لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر گرے، اور پھر آگ نیچے سے لڑنا شروع ہوئی۔ ہفتوں اوپر جناب آگ گئی ہے اور چلتی رہی وہ آگ۔ اب وہ اس کو گلاب بنا دیا، پھول بنا دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، آگ آگ ہی رہی، جلتی ہی رہی۔ البتہ آگ کی خاصیت کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، بس اتنا ہوا۔ دیکھنے میں وہ آگ، وہ گلاب گلاب کے پھول کوئی نہیں بنے تھے وہاں پہ، یہ سب خطیب حضرات اور شعرا کی وہ ہے، کہہ لیں کہ مبالغہ آ رہا ہے کہ وہ پھول بن گئی تھی، کچھ بھی نہیں، آگ جلتی رہی تھی۔ اس کو اللہ نے بردم و سلام آئے، اس کو سلامتی والا بنا دیا تھا، آگ کی خاصیت جلانا ہے، وہ جلا نہیں رہی تھی، یہ ہوا تھا۔ اور اب تو ایسے کیمیکل آتے ہیں نا، لوگ لگا لیں آگوں پر، چلتے ہیں کپڑوں پہ لگا لیتے ہیں، اب تو بہت ترقی ہو گئی۔ وہ آگ کو کی خاصیت ختم کر دی گئی تھی، آگ جل رہی تھی، روشن تھی، خوب پھڑک رہی تھی۔ تو یہ آپ، اس کے بعد پھر تبدیلی آئی ہے، لوگوں نے دین قبول کیا، آپ کی طرف مائل ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ، اب ہم حج کی طرف، یہ واقعہ آپ کی سیرت کا سنا کر اب حج کی طرف، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا قربانی کا، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وہ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے اور اللہ کے اذن اور حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اور اس کی بنیادیں کہاں سے کہاں تک اٹھانی ہیں، کتنی اونچی دیوار ہوگی، باقاعدہ جبریل امین نے آ کر نشانات لگائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی پر، نشان کہ جن یہاں یہاں آپ اینٹیں اٹھائیں گے اور یہ آدم علیہ السلام کی پرانی تعمیر ہے۔ نشانات مٹ گئے تھے نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے غالباً 700 یا 800 سال بعد کا دور ہے آپ کا، ختم ہو گیا تھا سب، لیکن نشانات فرشتوں سے کیا اوجھل، فرشتوں نے آ کے بتایا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر دونوں نے مل کے کی۔ اب بس آخر میں صرف خانہ کعبہ کی تعمیر بتا رہا ہوں، کب ہوئی، کیسے ہوئی، کتنی مرتبہ ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 11 مرتبہ ہمیں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر ہے فرشتوں کی تعمیر، انسانوں سے بھی قبل، جب زمین پر جنات کی حکومت تھی، ہمیں خانہ کعبہ وہاں بنا ہوا نظر آتا ہے۔ جنات بے قابو ہو گئے، نافرمان ہو گئے، فرشتوں سے بھی نہیں سنبھلے، لہذا ابلیس نے آ کر یہاں پر جنات کو قابو کیا، جس کی خدمت کے صلے میں پروردگار عالم نے اس کو آسمانوں پر اٹھایا اور اس کام کے عوض فرشتوں پر سردار مقرر کر دیا۔ دوسری تعمیر ہمیں نظر آتی ہے آدم علیہ السلام کی۔ یہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق آپ کو سری لنکا میں اتارا گیا، بی بی حوا کو جدہ، جدہ کے مطلب دادی، وہاں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، عجیب سی گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، ایک جنگل بیابان، کوئی انسان نہیں، دونوں رو رہے ہیں، اللہ کو اس سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تلاش بھی کر رہے ہیں کہ دونوں ساتھ اترے کدھر گئے۔ بالآخر پہلی مرتبہ دونوں نے ایک دوسرے کو جہاں دیکھا اور پہچانا کہ جناب ایک آدمی کھڑا ہے، ایک عورت کھڑی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا مقام تھا، کیا جگہ تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سارے حاجی نو ذی الحجہ کو وہاں پر جمع ہوتے ہیں عرفات میں، اور ظہر اور عصر ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اچھا پہچان تو لیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ جب دونوں قریب آئے، اس جگہ اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے جگہ کو مزدلفہ بنا دیا۔ اب مغرب نہیں پڑھی جاتی، عشاء کے ساتھ نماز ملا کے پڑھی جاتی، یعنی دونوں کی ملاقات کی جگہ اللہ نے حج کے جزو عبادت بنا دیا، عرفات اور مزدلفہ۔ اب مل گئے، گھبراہٹ ختم ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی، اللہ کی عبادت کو دل چاہ رہا ہے، اے رب ہم آسمانوں میں تیرے کعبے کا، تیرے گھر میں طواف کرتے تھے، یہاں کیا کریں، جی چاہ رہا ہے تجھے سجدہ کرنے کو، تیری عبادت کرنے کو۔ فرشتہ پھر زمین پر نازل ہوتا ہے اور نشان لگاتا ہے کہ یہاں پر تعمیر کیجیے۔ یہ دوسری تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے، ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے مل کر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، دونوں نے مل کر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام، تیسری تعمیر ان کے ہاتھ کی ہے۔ چوتھی تعمیر ایک قبیلہ ہے امالقہ، اس کی ہے۔ پانچویں تعمیر قبیلہ جرہم کی ہے۔ چھٹی تعمیر قبیلہ مضر کی ہے۔ اور ساتویں تعمیر، یہ چھٹی تعمیر ہمیں ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ نے تعمیر کی۔ اس تعمیر کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تین تعمیر کے بعد چوتھی تعمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہے، پانچویں امالقہ کی ہے، چھٹی جو ہے یہ جرہم کی ہے، اور ساتویں اس کی ہے مضر کی۔ اب آٹھویں تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نظر آتی ہے، کہ جب بارش کی کثرت کی وجہ سے دیواریں گرتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین یہ عہد کرتے ہیں کہ سب اپنی حلال کمائی کے پیسے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ کعبے کی تعمیر شروع ہوتی ہے، پیسہ کم پڑ جاتا ہے، لہذا حتیم کو باہر چھوڑ دیتے ہیں اور دیوار بند کر کے اٹھاتے ہیں، مگر اٹھاتے ہیں وہ بھی نیچے رہ جاتی ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، ختم ہو گئے۔ آئندہ سال عہد کرتے ہیں کہ مزید پیسے جمع کر کے اس دیوار کو توڑ کر حتیم کو اندر لیں گے اور یہ دیوار اونچی نیچی ہو گئی ہے، اس کو برابر کر دیں گے۔ لیکن موقع نہیں ملتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں تعمیر کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سگی خالہ تھی، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سید عائشہ صدیقہ کے پاس، سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں حرم میں نماز پڑھوں، خانہ کعبہ کے اندر پڑھوں۔ کہا حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے جا کے حتیم میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ نماز پڑھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو چاہتی ہوں اندر پڑھوں۔ فرمایا یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، یا کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اب یہ روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سنی، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب مکے کے گورنر تھے، آپ نے خانہ کعبہ کو شہید کیا اور خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی اور حتیم کو اندر لے لیا۔ آپ کی تعمیر کے بعد، یہ آٹھ تعمیریں مکمل ہو گئیں، آپ کی تعمیر کے بعد حجاج بن یوسف کا دور آیا، بنو امیہ، عبد المالک بن مروان کا دور جو خلیفہ تھا اس وقت۔ حجاج بن یوسف نے خط لکھا کہ جناب، یہ حجاج بن یوسف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو تعمیر تھی
اس کو توڑ کر حتیم کو اندر لے لیا، میری خواہش ہے کہ حتیم کو پھر باہر چھوڑوں. فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر دو. حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو شہید کیا اور حتیم کو پھر باہر چھوڑ دیا اور دیواریں اٹھا دی. بعد میں یہ حدیث مروان کو پتہ لگی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ میں حتیم کو اندر لے لوں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو بعد میں بہت پچھتایا یہ. پھر اس کی دسویں تعمیر ہمیں یہ دسویں تعمیر ہو گئی. اس کے بعد پھر ہمیں نظر آتا ہے ہارون رشید کا دور، یہ بھی بنو امیہ کا دور ہے. ہارون رشید نے یہ حدیث ہارون رشید کو ملی، سیدہ عائشہ صدیقہ والی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ حتیم کو اندر لے لیا جائے، لیکن مروان نے حتیم کو باہر چھوڑ دیا. تو ہارون رشید نے باقاعدہ اس وقت علماء سے فتویٰ لیا، جس میں جو بڑے جید عالم اس وقت موجود تھے وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت امام مالک نے جو فتویٰ دیا وہ واقعی میں آپ کی وسیع النظری اور آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ امام کہلانے کے لائق لوگ تھے. آپ نے فتوے میں دو باتیں لکھی. آپ نے ایک بات تو یہ لکھی کہ دیکھیں، بار بار کے خانہ کعبہ شہید کر کے بنانے سے اس کی عظمت مسلمانوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. ایک چیز بار بار گن رہی ہے، بن رہی ہے، پھر گر رہی ہے، پھر بن رہی ہے، وہ عظمت ہی ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے دل سے، آپ یہ نہ کہیں. دوسرا، آپ نے فتوے میں جملہ لکھا کہ دیکھیں، اگر آپ نے اس کو گرا کر بنا دیا تو مجھے خطرہ ہے کہ بادشاہوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کھلونا بن جائے گا، ہر بادشاہ اپنی تختی لگانے کے لیے اس کو شہید کرے گا. کہ جی میرا نام بھی تاریخ میں آئے، مجھے بھی عالم اسلام میری واہ واہ کرے کہ میں نے کیا زبردست خانہ کعبہ بنایا. تو یہ کھیل بن جائے گا بادشاہوں کے ہاتھ میں، تو آپ خدا را اس کو ہاتھ نہ لگائیں. لہذا ہارون رشید نے ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ آج سے تقریباً 250-300 سال قبل سلطنت عثمانیہ، شاہ مراد اول نہیں دوم، اس کے دور میں خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے شہید ہوا، اور تقریباً 6.5 مہینے میں اس کو مکمل کیا گیا، جو اس کی 11ویں اور آخری تعمیر ہے جو آج تک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتم خیر فرمائے. انشاءاللہ اسی حوالے سے اور بھی آپ کے سامنے آئندہ سفر کو بیان کروں گا. وما علیہ الا البلاغ.